مصطفی فی المعامل اصلاح معاشرہ فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 4 سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1436 سنہ ہجری کے جمعہ دل اولا کی آج 7ویں شب، شب جمعہ ہے، اور آج المدینۃ العلمیہ جو کہ دعوت اسلامی کی ایک بہت ہی فعال ترین مجلس ہے، اس کا مدنی مذاکرہ رکھا گیا ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باب المدینہ سے محمد انیس عطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ باپا، اسلامی بھائیوں کو کس طرح اجتماع میں لانے کی دعوت دی جائے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر اسلامی بھائیوں کو جب دعوت دی جاتی ہے اور جب اجتماع میں لانے کا وقت ہوتا ہے تو اسلامی بھائی غائب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، اور اگر اچانک لائیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں پہلے بتاتے تو ہم چلتے. تو برائے مدینہ کوئی اس طرح انداز کوئی بتائیں کہ کس طرح لوگوں کو دعوت دی جائے، کس طرح اجتماع میں لایا جائے.
نیکی کی دعوت جو ہے نا، امر بالمعروف، اس میں سامنے والے کی نفسیات کے مطابق وہ نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. کہ بعض تو فل مذہبی ذہن کے ہوتے ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دینا قدر آسان ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی مطلب وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ بعض تھوڑا ایسا عجیب سا جواب دیتے ہیں اگرچہ مذہبی ذہن ہوتا ہے، تو ان کو پھر اس کے حساب سے سنبھالے آدمی. اسی طرح بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کم مذہبی ذہن ہوتا ہے، ان کو اس کے حساب سے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ہی کورے ہوتے ہیں. جو بالکل کورے ہوتے ہیں نا، عموماً ان کو دعوت دینا اور آمادہ کرنا قدر آسان ہوتا ہے. فل مذہبی ذہن ہوتا ہے نا، ان کو آمادہ کرنا دشوار ہوتا ہے. پہلے جمعرات کو اجتماع ہوتا تھا، اب بھی جمعرات کو ہی ہو رہا نا. جمعرات کو جیسے مذہبی یوں لگے گا نا، داڑھی بھی ہے اور نمازی بھی ہے، نشان بھی ہے، اس کو آپ دعوت دیں گے نا تو وہ کیا بازو کا جواب جو مجھے ملتے تھے پہلے اس طرح کے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں سمجھے, اور جمعہ رات کو ہمارے پیر صاحب کے دیوے وظائف ہیں وہ پڑھتا ہوں, ہماری مسجد میں ختم ہوتا ہے تو اس میں بیٹھتا ہوں, اس طرح کے جوابات. تو اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو کس طرح ہم ادا کریں اور یہ کیسے باور کرائیں کہ علم دین کی فضیلت اوراد و وظائف سے زیادہ ہے. یہ علم دین جو ہے یہ عبادت سے افضل ہے. العلم افضل من العبادت, یہ حدیث پاک ہے کہ علم جو ہے یہاں مراد علم دین ہے, علم دین یہ عبادت سے افضل ہے. اب یہ عام آدمی کو پھر ہر ایک سمجھا نہیں سکتا, میں بھی ایسا کو ظاہر سمجھا نہیں پاتا تھا کہ وہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتے تھے, پھر بیچارے ویسے کہ ویسے کورے کورے رہتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ معلومات, یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو علم دین کے تعلق سے معلومات نہیں ہوتی. اب بھی بعض اوقات یہ علماء کے خلاف بھی پائے جاتے ہیں, تم لوگ یہ مطلب بہت, ہم لوگ اتنی گہرائی میں نہیں جاتے اور یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, اتنی ہوشیاریاں کرتے ہیں بعض اس طرح کے کہ بعض اوقات یہ کفریات بھی بک دیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی, نظر آتے ہیں مذہبی, لیکن ہر فرد ظاہر ایسا نہیں ہوتا. تو موقع کی مناسبت سے اس پر انفرادی کوشش کر کے اس کی ذہن سازی بندہ کرتا رہے. فضائل بتائے کہ نیکی کی دعوت کی یہ فضیلت ہے, وہاں جا کر ہم نے دیکھا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا مطلب علاقے کا وہ غنڈہ تھا بدماش تھا وہ آیا, اب وہ امامہ باندھ کر نیکی کی دعوت دیتا ہے اور فلاں ایسا تھا تو وہ اس کی اصلاح ہوئی, جیسے اپنی مدنی بہاریں اس طرح کی چیزیں, روایتیں یاد ہوں, بزرگوں کے اقوال یاد ہوں, برابر یاد ہوں تو وہ بھی اس کو بیان کیے جائیں کہ میری نماز کی فلاں فلاں نماز کی غلطیاں دور ہوئیں, مجھے تو وضو کرنا بھی درست نہیں آتا تھا, یہ وہاں جا کر مجھے تو پتہ چلا کہ وضو یوں ہوتا ہے, میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تھا کہ میں تو بچپن سے نماز پڑھتا ہوں اور مجھے کیا ضرورت ہے. ایک تو شیوڈ تھا اس نے مجھے عجیب جواب دیا تھا, الیاس بھائی میں تو پکا ہوں یار, اوروں کو دعوت دو, اپنے تو ہے ہی نا پکے, اپنے تو میں پکا ہوں, شیوڈ تھا نماز دیتا. تو اس طرح کے لوگوں کو تو اس لیے وہ ان حکمت عملی کے ساتھ اور ترکیب سے اس کو دعوت دی جائے, نیکی کی دعوت میں سے کچھ یاد کر لیں مواد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بابا ذہن سازی کے حوالے سے کہ یہ کتنی مدت میں اس کا رزلٹ نکل سکتا ہے؟ بعض اوقات رزلٹ نکلتا دو چار دفعہ کی تو پھر وہ ویسی طبیعت نہیں رہتی اور وہ اس طرح نشاط سے جا کے کرتا نہیں ہے.
ذہن سازی کرنے کے لیے خود اپنی ذہن سازی بھی ہو چکی ہو یہ ضروری ہے. شروع شروع میں ہم ایک بس میں قافلوں میں جاتے تھے, جب یہ حفاظت عمر کے مسائل تو جانتے کتنے تھے جاننے والے, شروعات تھی بالکل. تو میں یہ اکیلا عام طور پر بیان کرتا, ہم لوگ قافلے میں جاتے, قافلے میں کیا جاتے, ایک ہی قافلہ لے کر وہ چھٹی والے دن ہم اعلان ہوتا کہ وہ جہاں گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا تو وہ بھائی اتوار کو یا جمعے کو ہم نماز کے بعد, جمعے کے بعد یا زہر کے بعد وہاں چلیں گے فلاں جگہ. تو وہ 70-80-60 اس طرح ہوتا تھا وہ جاندار قافلہ, کبھی 20-30 کبھی 90 اس طرح. تو ہم جاتے تھے صدر تک عام طور پہ, وہاں گلزار حبیب سے جیسے پیدل چلے گئے, او صلاۃ و سلام, بازار کی دعائیں, وہ سب دیکھتے کہ یہ کون جا رہے ہیں لوگ, ایک نئی چیز تھی نا. تو ہم اس طرح, خیر ایک بار ہم کہیں اسی طرح کے قافلے سے غالباً لوٹ رہے تھے, تو میں یہ سکھاتا رہتا تھا اسلامی بھائیوں کو, جب اسلامی بھائی اصطلاح نہیں تھی کہ یوں یوں دعوت دینی ہے, ترکیب بنا کر دعوت 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 سب کو اجتماع کی دعوت تو قافلے گا اور کوئی تصور نہیں تھا نہ اس طرف کوئی ذہن بھی تھا. نیا نیا وہ کام کو کام سکھاتا ہے. بالکل زمانہ کوشش تھا یوں سمجھ لو, اگرچہ اب بھی زمانہ کوشش ہی ہے. ابھی تو بہت کام کرنا ہے, ترقیاں کرنی ہے, ابھی تو بہت سیکھنا پڑے گا. تو ایک عیسائی بھائی نے بیچارے نے وہ ایک کو دعوت دی گیا, ایک پیسنجر کو, نہ وہ جانتا ہوگا اس کو نہ میں جانتا تھا, ایک عام پیسنجر تھا, شیوڈ تھا, دعوت دی. ان دنوں وہ حج کا تربیت اجتماع بھی ہم کرتے تھے, تو اس میں ہی حج کے طریقے اور بتاتا تھا. سب کو مبلغین کی اور کھیپ اپنے پاس تو تھی نہیں, تو اس نے اس کو دعوت دی. اور دیکھو ہنسنا نہیں, ہاں مسکرانے مرج نہیں ہے, کیا خود کو بھی آواز نہیں آئی تو یہ مسکرانا جیسے یوں کرتے ہیں, اس میں مرج نہیں ہے, خالی مسکرانا. میں نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ اس طرح مسکرانا. تو خیر اس نے اس کو دعوت دی. اس شیوڈ جو بندہ تھا, جیسے انجان آدمی ہاں ہی بولتے ہیں, نہ بولتے نہیں کہ مولانا گلے پڑے گا, تو اس نے ہاں بول دیا. تو اب یہ جس نے دعوت دی تھی اس کی چونکہ ذہن سازی ابھی ہوئی نہیں تھی, اور وہ اگلے کی ذہن سازی کر رہا تھا, تو جب اس نے ہاں کہا نا, اس کا بولتا دیکھو گولی تولی دے رہے ہو, ضرور ہے نا, یوں مطلب دعوت دینے والے کی ذہن سازی ضروری ہے.
ہو سکتا ہے سننے والوں میں بھی کوئی ایسے ہوں جو ایسی غلطی کر چکے ہوں, اس طرح کا محاورہ بول چکے ہوں, ایسے موقع پر قابو رکھنا چاہیے اپنے آپ پر.
ارے ایسے حساب کتاب کرتے تھے, ایسی بیسے چھڑ جاتی تھی, اور کیا کس کس کو چھڑ دیتے تھے. شروع کا تھا نا تو وہ مطلب جو گلے پڑتے تھے نا پیسنجر بازوں کا, کبھی کبھی بڑا مطلب میری آزمائش ہو جاتی تھی. مجھے جانتے نہیں ہوتے تھے, لیکن ذرا وہ جو غول میں اونٹ نظر تو آتا ہے نا, تو بعض اوقات ایسا ایسے ایسے ہوئے حد سے گیا کہ وہ کسی جلسے میں سن سنا کر آ جاتے تھے, پھر وہی مطلب اگلے کو چھیڑ دیتے تھے تو گلے پڑ گیا. ایک بار ایسا گلے پڑا تھا ایک آدمی کے, بس وہ جو پھر جو بک بک کر رہا تھا, میں تو خاموش بیٹھا تھا کہ جواب دینے ایسا تھا نہیں, اس سے پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی. بہت اس نے مطلب وہ شور کیا گیا, کسی نے چھیڑ دیا تھا, میں بھی چپ چاپ بیٹھا تھا. تو خیر اس کا میں وہ رخ نہیں تھا, مطلب میں بھی ادھر ادھر شروع کا قافلہ تھا, قافلہ بھی نہیں بولتے تھے اس وقت, تو ہم جاتے تھے. تو آخر کار جب اس کا اسٹاپ آیا اور یہ اترا تو کچھ سکون ہوا بس میں گیا, ویسا گلے پڑا تھا. تو پھر شاید میں نے اب یاد بھی نہیں, میں سمجھا ہوا کہ دیکھو تم کو منع کرتا ہوں کہ نہیں چھیڑو کسی کو, اپنی خالی نیکی کی دعوت شاید یہ بھی اصطلاح نہیں تھی, اجتماع کی دعوت دو, اور کچھ زیادہ بیس نہیں, اور اپنا کام نہیں ہے. یہ آج بھی مطلب بہت سارے سائی بھائی ہیں, اس میں بھی ایک سے ایک مناظر اہل سنت بیٹھے ہوں گے, الف کا با آتا نہیں ہوگا سمجھے, وہ بحث کرتے ہوں گے اسی کڑاکے کی. تو یہ علماء کا کام اگر ہم کرنے لگیں گے تو علماء کو بھی تو کچھ کام کرنا ہے نا, تو یہ تو یہ اس کا میٹر ہے, جو مطلب ہے نا کہ اس کے قدرتی حاضر جواب بھی ہو, اور علم دین اس کے پاس ہو, قرآن و حدیث پر نظر ہو, اور ماہر فن ہو, وہ یہ بات کر سکتا ہے. میرا آپ کا کام نہیں ہے, یہ بےچارے لگے پڑے ہوتے ہیں, بعض بات کفریات بھی نکل جاتے ہوں گے تو خود ان کو نہیں پتا ہوتا ہوگا, بہت نازک معاملہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, کسی نے سوال کیا ہے, جس کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ کیا کرے؟
صبر ہے, صبر تو خزانہ ہے فردوس بھائیو, عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی جناب میں, اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی کہ صفحہ نمبر 22 پر بے اولادی کے 4 روحانی علاج لکھے ہیں. نمبر 1, ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ عز وجل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں. نمبر دو، میاں بیوی دونوں 56 بار لا الہ الا اللہ بیچ رات میں پڑھ کر ملاپ کریں تو اللہ رب العزت کی رحمت سے نیک اولاد کی ولادت ہو جو کہ اپنے ماں باپ کے لیے سامان راحت بنے. نمبر تین، یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاء اللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اس ورت کی مدت 40 دن. نمبر چار، 40 لونگ لے کر ہر ایک پر سورۃ النور کی آیت نمبر 40 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیجئے. کوئی بھی پڑھ سکتا ہے جس دن عورت باری کے دنوں کے تعلق سے پاک ہو، غسل کر کے اسی دن سے روزانہ سوتے وقت ایک لونگ کھانا شروع کرے اور اس پر پانی نہ پیے. ان 40 دنوں میں شوہر کے ساتھ کم از کم ایک بار ضرور ملاقات کر لے، زیادہ بار میں بھی حرج نہیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد نصیب ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، سوال یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے اوراد بتا دیں. جزاک اللہ خیرا.
زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، صفحہ نمبر 23 سے شروع ہو رہے ہیں. یا خدا کرم کر کے 10 حروف کی نسبت سے اولاد نرینہ کے 10 روحانی علاج. نمبر 1، یا متکبر 10 بار زوجہ سے ملاقات سے قبل پڑھ لینے والا انشاءاللہ عزوجل نیک بیٹے کا باپ بنے گا. نمبر 2، حاملہ شہادت کی انگلی اپنی ناف کے گرد گھماتے ہوئے یا متینو 70 بار پڑھے. یہ عمل 40 دن تک جاری رکھے، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے بیٹا عنایت ہوگا. اس عمل میں تو ہر مرض کا علاج ہے، کوئی سا بھی مریض یہ عمل کرے تو انشاء اللہ عز و جل شفا پائے. ناف سے کپڑا ہٹانے کی ضرورت نہیں، کپڑے کے اوپر ہی سے یہ عمل کرنا ہے. نمبر 3، حمل شروع ہونے کے پہلے مہینے کسی دن صرف ایک بار زوجہ کی سیدھی طرف کی پسلی پر لا الہ الا اللہ 54 بار 54 ٹائم لکھتے تو انشاءاللہ عزوجل بیٹے کا باپ بنے گا بغیر سیاہی یعنی انک، صرف شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے. اعراب یعنی زیر زبر نہ لگائیں، ایک بار لکھ کر اسی پر بار بار لکھنے میں بھی حرج نہیں. نمبر 4، بے اولاد مرد 7 نفل روزے رکھے اور روزانہ افطار کا وقت جب قریب ہو تو یا مصورو 21 بار پڑھے اور پانی پر دم کر کے بیوی کو پلا دے. اگر بیوی بھی روزہ دار ہو تو چاہے تو اسی پانی سے روزہ کھولے، اللہ رب العزت کی عنایت سے نیک بیٹے کی ولادت ہوگی. 5، یعنی جسے اولاد نہ ہوتی ہو ایسی عورت بھی چاہے تو یہ عمل کرے اور دم کر کے اس پانی سے افطار کر لے. چاہیں تو دونوں الگ الگ اوقات میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. نمبر 5، حمل ٹھہرنے کو 3 ماہ 20 دن ہو جائیں تو مسلسل 40 دن تک روزانہ حاملہ یہ عمل کرے، پہلے 11 بار درود شریف، پھر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار یاسین شریف پوری سورت پڑھے، پھر آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھے اور پانی پر دم کر کے پی لے. درست پڑھ سکتی ہو تو ہی یہ عمل کرے، پڑھنے کے دوران بات بالکل نہ کرے. انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹا عنایت ہوگا. نمبر 6, حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر شوہر اس طرح کہے, ان کان ذکرن فقد سمیتہ محمدا. ترجمہ, اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا. انشاءاللہ عز و جل لڑکا پیدا ہوگا. اگر کہتے وقت عربی عبارت کے معنی ذہن میں ہو تو ترجمے کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں, ورنہ ترجمے کے الفاظ بھی کہہ لیں. نمبر 7, بیٹا نہ ہوتا ہو, بے اولاد ہو, کچا حمل گر جاتا ہو, یا پیدائش کے بعد بچے فوت ہو جاتے ہوں, تو کچے سوت, یعنی یہ وہ دھاگا جو عموماً کریانے والے پڑیا باندھنے کے لیے ہمارے استعمال کرتے ہیں, تو کچے سوت کے ساتھ دھاگے عورت کو بالکل سیدھی کڑی کر کے یا ایک دم سیدھی لٹا کر اس کی پیشانی کے بالوں سے پاؤں کی انگلیوں تک ناپ لیجئے, اور ساتوں دھاگے ملا کر ان پر 11 بار اس طرح آیت الکرسی شریف پڑھیے کہ ہر بار ایک گرے لگاتے جائیے اور دم کرتے جائیے. اس گنڈے کو, اس کو گنڈا کہتے ہیں, اس گنڈے کو حسب ضرورت کپڑے کی بڑی پٹی پر لمبائی میں رکھ کر سی لیجئے تاکہ پیٹ بڑا ہو جانے کی صورت میں بھی کام چل سکے. پھر بھی اگر تنگ پڑ جائے تو کپڑے کی پٹی میں جوڑ لگا سکتے ہیں, عورت کی کمر پر باندھیے. جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے ہرگز نہ کھولیے, یہاں تک کہ غسل کے وقت بھی جدا مت کیجیے. جب حمل کے آثار ظاہر ہوں تو گھر کی پکائی ہوئی سفید میٹھی چیز, مثلا میٹھے سفید چاول پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی فاتحہ دلائیے, اور عورت 2 رکعت نفل ادا کرے, پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف طرف رخ کر کے اس طرح عرض کرے, یا غوث الاعظم اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی غلامی میں دے دوں گی اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گی. انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا. جب بچہ پیدا ہو تو غسل دے کر کانوں میں اذان کے بعد وہ گنڈا یعنی وہ دھاگا ماں کی کمر سے کھول کر بچے کے گلے میں پہنا دیں, چاہے تو کپڑے کی پٹی ادھیڑ کر گانٹھے لگائے ہوا اصل گنڈا بھی گلے میں ڈال سکتے ہیں. اور بچے کی پیدائش کے روز سے ہر سال غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز کے لیے 1 روپیہ علیحدہ جمع کرتے رہے. جب 11 سال کا ہو جائے تو ان 11 روپوں کی شیرینی یا مزید جتنی چاہے رقم ملا کر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز کریں, اور پھر اس گنڈے کو محفوظ جگہ پر دفن کر دیں. بغداد کا رخ پاکستان کے مختلف شہروں کے فرق کے لحاظ سے, پاکستان میں بغداد شریف کی سمت مغرب سے شمال کی جانب 7 یا 8 ڈگری پر ہے. پاک و ہند والے کعبے کی طرف رخ کرنے کے بعد اگر معمولی سا سیدھے ہاتھ کو مڑ جائیں تو بغداد شریف کی طرف منہ ہو جائے گا, اور مزید چند ڈگری پر مدینہ منورہ ہے. تو اگر کعبے کی طرف بھی رخ کریں گے نا پاکستان والے, تب بھی مدینہ منورہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے. بات بالکل یعنی کہ وہ جیسے جس طرف سیدھے ہاتھ میں سلام پھیرتے نا کندھے پر اگر دیکھیں تو, سلام جب بھی پھیرے تو کندھے دیکھنے ہوتے ہیں, یوں نہیں بلکہ کندھے 90 کی ڈگری بنے, 45 کی نہیں. تو یہ اس طرف کھڑے ہوتے, اس طرف مدینہ نہیں ہے. پاکستان میں ہندوستان میں اور بھی جو ملک اس کے ساتھ آ رہے ہیں, غالباً بنگلہ دیش, نیپال, یہ اپنے سری لنکا وغیرہ سب اسی طرف آئیں گے غالباً, میرا اندازہ ہے. تو بہرحال پاکستان والے اور ہندوستان والے اگر کعبے کی طرف رخ کر لیں گے نا تب بھی مدینہ اور بغداد کی طرف رخ مان لیا جائے گا کہ 45 ڈگری کے اندر ہی اندر ہے نا. نمبر 8, باری کے دنوں سے فارغ ہونے کے بعد حسب توفیق کچھ نہ کچھ خیرات کرے. سورۃ التوبہ 1 بار, اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے, انشاءاللہ عزوجل بیٹا پیدا ہوگا. 9, عورت ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 بار یہ آیت مبارکہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79 پڑھے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. انشاءاللہ عزوجل بیٹے کی نعمت ملے گی. نمبر 10, میاں بیوی دونوں روزانہ 101 بار سورۃ الکوثر پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل جلد ہی بیٹے کے ماں باپ بن جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, سردیوں میں وضو کرنے کے لیے دیہاتوں میں نلکے کو تھوڑی دیر چلایا جاتا ہے تاکہ ٹھنڈا پانی گزر جائے. بعض اوقات ہر بار وضو کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے, کیا ایسا کرنا بھی اسراف ہے؟ اور جس شخص کے سر پر پانی پڑنے سے اسے زکام ہو جاتا ہو, پیارے باپا جان اس کے کوئی طبی علاج عطا فرما دیجیے.
یہ دیہات میں گرم پانی نکالنے کے لیے ٹھنڈا پانی بہایا جاتا ہو ایسا نہیں, ہم شہری بھی دیہاتیوں کے کسی طرح پیچھے نہیں بلکہ شاید 2 قدم آگے ہی ملیں گے آپ کو. یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے, یہ دنیا میں جہاں بھی جائے نا, جہاں گیزر سسٹم تو دنیا بھر میں ملے گا. ہمارے یہاں پاکستان میں گیس ہوتا ہے, وہاں بجلی کے ہیٹر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں, یہ بجلی کے گیزر استعمال ہوتے ہیں. کہیں گیس ہوا کہیں بجلی ہوگی, پہلے تو وہ لکڑیاں اور جلا کر فجر کے لیے بےچارے گرم کرتے تھے, اب ہو سکتا اب بھی کہیں ہو یہ سسٹم. تو یہ کہ گرم پانی چاہے وہ گیزر کا ہو یعنی کہ گیس کا ہو, بجلی کا ہو, لکڑی جلانے سے ہوا ہو, کوئلے سے ہوا ہو, کسی بھی یعنی کہ ذریعے سے ہوا ہو, اس کو اس طرح پہلے نل ٹھنڈا پانی جو ہے یہ کھول دینا اور یہ بہا دینا تاکہ گرم پانی آ جائے, ضائع کر دینا, یہ ضائع ہے, اسراف ہے, جائز نہیں ہے, گناہگار ہوں گے. یہ مسجدوں میں بھی کرتے ہیں, یہ گناہ کرتے ہوں گے ظاہر, مطلب اور گھروں میں بھی ہاتھ دھونا ہے, نیند سے اٹھے وہ ٹھنڈا پانی کا پائپ تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پہلے در کر کے انگلی لگا کے ڈر ڈر کے چیک کرتے ہوں گے, پھر جب گرم آتا ہوگا تو ہاتھ دھو لیتے ہوں گے. غسل کرنے جتنا پانی بہانے کے بعد ہاتھ دھلتا ہوگا تو بس تک پھر اٹھا. ان پانیوں کے لیے آپ کو الگ سے برتن رکھنے ہوں گے, ٹانکی رکھنی ہوگی عند ضرورت. میں بھی بالٹی میں نکالتا ہوں, بالٹی میں نکال کر پانی پھر اس کو ضرورت واش روم میں بہاتا ہوں تاکہ یہ استعمال ہو جائے, ضائع نہ ہو. بڑی بالٹی رکھ لے چھوٹی سے بھر بھر کے ڈالتا جائے, کپڑے دھونے میں کام آ جائے گا, فرش دھونے میں کام آ جائے گا, بہت سارا استعمال ہو سکتا ہے. چولہے پہ گرم کر کے پھر گرم پانی کا بھی اس سے مطلب کام لیا جا سکتا ہے, ضائع نہیں کر, ضائع کرنا جائز نہیں ہے. پانی اللہ کی نعمت ہے, قیامت کے دن اس کی سزا برداشت نہیں ہو سکے گی, ہے مجبوری آپ کہیں گے ہے ہماری. تو مسجدوں میں وضو خانوں پر وضو کرنا یہ کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے. جو فضائل ہم نے تو پڑھے ہیں کہ وضو کر کے جائے, وضو کر کے جائے, تو پہلے یہ وضو خانے تھوڑی ہوتے ہوں گے مسجدوں میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, میرا نام محمد یحییٰ اتاری ہے اور فی الوقت میں یو ایس اے کے اسٹیٹ میریلینڈ کے شہر بالٹی مور میں حاضر ہیں. پیارے باپا جان آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ کیا کسی ایسی ہرنی کا واقعہ بھی موجود ہے کہ جس کے سر پر سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دستہ مبارک پھیرا اور اس کے سر میں خوشبو پیدا ہو گئی ہو؟ برائے کرم اس واقعے کی وضاحت فرما دیجیے. اور ایک سوال یہ بھی ہے پیارے باپا جان کہ کیا اس ہرنی کی نسل اب بھی موجود ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیے. پیارے باپا جان ہم سب کے ایمان کی سلامتی کی دعا بھی فرما دیجیے. ہم سب کے دعوت اسلامی میں مدنی ماحول میں استقامت کی دعا بھی فرما دیجیے. جہاں پر جتنے بھی اسلامی بھائی مدنی کام کرتے ہیں ہم سب کے دعا خیر فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
یہ سر پر ہاتھ پھیرنے کا تو پتہ نہیں ہے, پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے کا ہے, پشت پر. حیات الحیوان جلد 2 صفحہ 147 باب الضوا توضا. منقول ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لائے تو جنگل کے تمام جانور سلام اور زیارت کے لیے حاضر رہے, خدمت ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے لیے اسی چیز کی دعا کی جو اس کے حق میں بہتر تھی. کچھ ہرن بھی حاضر ہوئے, آپ علیہ السلام نے انہیں بھی دعا سے نوازتے ہوئے ان کی پیٹھ پر دست اقدس پھیرا تو اس کی برکت سے ان کے ناف میں مشک پیدا ہو گیا. جب باقی ہرنوں نے دیکھا تو کہا تمہیں یہ انمول چیز کہاں سے حاصل ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے گئے تھے, آپ علیہ السلام نے ہمارے حق میں دعا فرمائی اور ہماری پیٹھ پر مبارک ہاتھ پھیرا, یہ اسی کی برکت ہے. یہ سن کر باقی ہرن بھی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ نے انہیں بھی دعا دیتے ہوئے ان کی پیٹھوں پر بھی ہاتھ پھیرا لیکن ان میں مشک جیسی کوئی چیز پیدا نہ ہوئی. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم نے بھی وہی کیا جو تم نے کیا لیکن ہمیں تو ایسا کچھ نہ ملا. تو انہیں یہ بتایا گیا کہ جو وہ مشک لینے گئے تھے تمہارا یہ عمل اس چیز کے حصول کے لیے نہ تھا نہ کہ رضا الہی کے لیے, جبکہ ان ہرنوں کا عمل خالص رضا الہی کے لیے تھا. بس ان کے اخلاص کے سبب اللہ عز و جل نے قیامت تک ان کی نسل میں اس کی برکتیں رکھ دیں. یعنی وہ ہرنیں جو تھیں وہ مشک کے جذبے کے تحت نہیں کی کہی تھی کہ ہمیں یہ صفت پیدا ہو جائے, وہ صرف دیدار کے لے گئی تھی سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو ان کو اللہ تعالی نے اخلاص ان کا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کی زیارت کریں گے, تو وہ اخلاص کا پھل دنیا میں یہ ملا کہ آئندہ نسلوں میں بھی ان کے قیامت تک کے لیے وہ برکتیں رکھ دی گئی. مشک نے اصل مشک, آپ نے مشک کا نام شروع سنا ہوگا, اب کیمیکلی مشک بنتے ہیں آج کل, تو اصل مشک جو ہے وہ ہرن سے حاصل ہوتا ہے, یہ مخصوص نسل وہی اسی کی نسل. تو جب بھی مطلب کسی بزرگوں سے ملاقات ہو نا, جیسے ہم جائیں تو ہماری نیت دیدار کی ہو, ذاتی مفاد نہ ہو. جیسے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجذوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, پہنچے ہوئے بزرگ تھے مجذوب تھے. مجذوب نے کہا کہ آپ اپنے فلاں کام کے لیے آئے ہیں, تو آپ نے بنایا نہیں حضور میں تو صرف آپ سے مغفرت کی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ سرکار اعلی حضرت کی عاجزی کہ جب بھی بزرگوں سے ملتے تھے تو صرف دعائیں مغفرت. اسی طرح منا شریف میں آپ جب مسجد الخیف میں داخل ہوئے تو وہ دور تھا کہ وہاں حاجی کم ہوتے تھے, ان دنوں ہماری آج کل کی طرح سہولیات نہیں تھی, نہیں ہوائی جہاز میں اڑ کر لوگ حج کے لے جاتے تھے, بلکہ سفینے میں بہت دنوں میں پہنچتا تھا سفینہ, لیکن اسٹیمر کشتی اور اسی طرح اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. تو آپ مدی الخیف میں حج کے دنوں میں داخل ہوئے مینا شریف میں واقع، وہ نماز کا وقت نہیں تھا، وہ مسجد میں شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ جیسی آواز آ رہی تھی، تو آپ کو وہ روایت یاد آ گئی کہ جب اللہ کے نیک بندے ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینوں سے مکھیوں کی بن بناٹ کی سی آواز بلند ہوتی ہے. اب یہ کہ ولی رولی میشن اصل ہم کو کیا آواز آئی ہے، تو یہ ان کو آئی آواز، سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو. ایک صاحب بیٹھے تھے بس پہلی صف میں قبلے کی طرف منہ کر کے وہ سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے آنکھیں نیچی کر کے، تو اعلیٰ تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہے، جبھی تو یہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کے سینے سے یہ ذکر کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہو رہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اس نیت سے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے مغفرت کی دعا کروا لوں. تو انہوں نے جب یہ قریب، ابھی تو برابر پہنچے بھی نہیں تھے بالکل قریب، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگنے لگے کچھ اس مفہوم کی کہ یہ اللہ جو آ رہا ہے پیچھے اس کی مغفرت فرما دے. اس طرح کی دعا مانگ کر انہوں نے دعا ختم کر دی، پھر وہ اپنی عبادت میں لگ گئے. جو بھی یہ غور و تفکر کر رہے تھے یا ذکر کر رہے تھے، ذکر خفی کر رہے تھے، جو بھی لگ گئے. تو اعلیٰ حضرت بھی سمجھدار تو بہت تھے نا، الٹے پاؤں پلٹ گئے کہ یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہے، کوئی مصروف ہیں اپنی عبادت میں، اور انہوں نے صاحب ضمیر بھی ہیں، روشن ضمیر بھی ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دعا کروانی تھی نا مغفرت، میں کر دی، اب جا سکتے ہیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں پلٹ گیا. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے انداز ہوتے تھے. اسی مسجد الخیف کا ایک واقعہ اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ میں وہ نقل کیا ہے کہ سہروردیہ سلسلے کے بزرگ ہیں جو بانی ہیں سہروردیہ سلسلے کے، سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ القوی، یہ میرے مرشد غوث پاک کے زمانے کے بزرگ ہیں اور وہیں آپ کا مزار فائض الانوار بغداد معلہ میں ہے. تو یہ مینا شریف کی اسی مسجد الخیف میں صفوں میں دورہ فرما رہے تھے، آ جا رہے تھے، چل رہے تھے. کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں ادھر سے ادھر آپ پھر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اللہ والا میری طرف نظر بھر کے دیکھ لے، تو میں مطلب نظر ڈلوانے کے لیے یوں کر رہا ہوں. اب یہ دیکھو کتنی اونچی سوچ تھی، ہمارے نزدیک اللہ والا وہ ہے کہ وہ چھو کرے تو ہماری بیماری دور ہو جائے، اللہ والا وہ ہے کہ بس وہ کوئی مطلب دعا کر دے تو ہمارا بانڈ کھل جائے، ہمارا مقدمہ مطلب ہم جیت جائیں. ہمارے مفادات یعنی دنیاوی ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے، ناجائز یہ بھی نہیں ہے، لیکن میں بڑوں کی بڑی سوچیں بتا رہا ہوں کہ مغفرت سے بڑھ کر کون سی دولت ہے کہ جب میں نے کسی سے ہم لیں، کوئی اپنے کو بتائے کہ دیکھو میں تم کو اختیار دیتا ہوں، یہ 100 روپے رکھے ہیں، یہ 1 کروڑ روپے رکھے، 1 کروڑ روپے دونوں میں سے ایک دوں گا، تو آپ کس پہ ہاتھ رکھیں گے؟ کروڑ پر ہاتھ ہی نہیں رکھیں گے، پورے گر جائیں گے. یہ چاہیے، یہ میں نے مثال دی ہے. تو دنیا کا فائدہ 100 کی نوٹ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور آخرت کا فائدہ 1 کروڑ روپیہ سمجھ لیں، بولوں گا نہیں، آخرت کا فائدہ انمول ہے، کروڑوں کروڑ روپے بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا فائدہ انمول ہے. تو ہاتھ رکھے بندہ تو آخرت پر ہاتھ رکھے، جہاں آخرت کا نفع اور دنیا کا نفع دونوں ہو، کاش آخرت کے نفع پر ہاتھ رکھے. یہ جذبہ، یہ سوچ مل جائے، لیکن افسوس یہ سوچ نہیں ہے. میں پاس ہو جاؤں انٹرویو میں، یوں ہو جائے، فلاں ہو جائے، ہم مطلب ایمان کی سلامتی کی دعا کا نہیں بولتے عام طور پہ، دعائے مغفرت کا تذکرہ ہمارا نہیں ہوتا، ہائے دنیا، ہوئے دنیا، ہائے دنیا، نہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے تب بھی یہ ہم حقیر دنیا ہی مانگتے ہیں، حالانکہ بہت کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فاقہ مستی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بس ایک دکان چل رہی ہے، دوسری دکان کھل جائے اس کے لیے دعا کروانی ہے، ایک شہر میں کاروبار جم چکا ہے، اب دوسرے شہر میں برانچ کھولنی ہے، اس کے لیے دعا کروانی ہے، ہائے دنیا، ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ، کوئی نہیں رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا کوئی یہ بتائے گا آپ میں سے کہ میرے مرشد غوث پاک کی کنیت کیا تھی؟ کنیت مثلا میری کنیت ابو بلال، وہ کنیت رکھنا سنت ہے. اب بعض لوگ کیا مجھے ڈھونڈتے ہوتے کہ میں کنیت دوں تو ہی رکھیں گے، تو اپنے آپ کو سنت سے کہے کو محروم کرتے ہیں. میں تو ویسے ہی سب کو کنیت دینے سے رہا، جو بارہ ماہ سفر کرتے ہیں ان کو کنیت عام طور پہ دیتا ہوں میں عموماً، ٹھیک ہے نا، تو بھی وہ بھی میرا انتظار کرتے ہیں، برسوں تک بے کنیت رہتے ہیں. کنیت سب کو رکھنی چاہیے، صحیح بھائیوں کو بھی صحیح بہنوں کو بھی سنت ہے. کنیت اگر آپ کو چاہیے نا نام رکھنے کے احکام میں کنیت، کافی کنیتیں لکھی ہوئی ہیں صحابہ کرام کی، صحابیات کی، بزرگوں کی، بزرگ خواتین کی، ان میں سے کوئی کنیت چھانٹ لے. باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے بعض اوقات، بیٹے کی طرف نسبت ہوتی ہے بعض اوقات، ویسے کسی بھلائی کی طرف نسبت ہوتی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد.
اللہ اللہ اللہ، سوچ کے بولنا بھائی، کیا بول دیا دیکھ لو.
الحمدللہ.
ان کے نانا جان کون ہے؟ سلسلے میں نانا جان محمد عربی، محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ اولاد ہیں.
حضرت عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ان کو تو گرفتار کر لو فوراً، مدنی سپاہی ہو. ان کو شاید یہی نہیں پتا کہ کنیت بولتے کس کو ہے.
نانا جان کا نام بتا رہے ہیں.
نانا جان پوچھا میں نے. اچھا اچھا، وہ میری مراد نانا جان سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. شاید وہ مائک پکڑنے کے جذبے میں یہ بعد والا حصہ شاید سن نہیں پائی ہے، تو ان کو پکڑنا تو چاہیے، گرفتار تو کرنا چاہیے. جو سوال جتنا سمجھا نا اس کا جواب ان کا درست ہے، لیکن پورا سوال یہ پوری بات سمجھ نہیں پائے تھے، اس سے ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، ان کو زلفے رکھوا دیں. بارہ ماہ کا سفر کر لو نا یار، مدینہ مدینہ ہو جائے گا
انشاءاللہ.
تاریخ دے دیجیے. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟
درجہ رابعہ.
ماشاءاللہ. تو چلیے آپ تاریخ دے دیجیے بارہ ماہ کی. مدینہ مدینہ
بارہ ماہ کر لیا ہے
تو دوسرا کرنا پڑے گا، پھر بھی زلفے نہیں آئی. جب تک زلفے نہیں آئی بارہ ماہ ہر بار کرتے رہے. تو یہ ابو محمد نام جو بتایا، جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کوفہ کا نام کس نے سنا ہے؟ کوفہ، کوفہ کس نے آباد کیا اور کوفہ کے معنی کیا ہے کوئی بتائے گا؟ کس نے آباد کیا، کس کے حکم سے کیا، کس ہجری میں کیا؟ مانا
پاپا مدینہ تو لولیا ملتان شریف میں ہماری او بی وین بھی ہے، اگر یہ وہاں سے کوئی لکھ کر اپنے دکھا دیتا ہے پیٹ پر یا کوئی ایسی ترکیب بن جاتی ہے.
چلو یہ اتنا ہی بتا دیں کہ یہ کوفہ، ہاں یہ بھی یہ بتا دیں ٹھیک ہے، کوفہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دار الخلافہ تھا، کیپیٹل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا کوفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو
کس کے حکم سے، کس نے، کس ہجری میں، سن میں آباد کیا؟
پاپا یہ ملتان شریف والے مدنی فیس دے کر جواب دیں گے،
ظاہر
کوئی ایسی اجتماعی مدنی فیس نہیں ہو سکتی پاپا.
نہیں یہ تو تگڑا سوال ہے، تگڑی فیس آنی چاہیے، ملتانی بھی اور یہاں والے بھی. یہاں والا تو خیر سب کرنے ٹھس ہو گئے، کوئی ہے نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، کوفہ کو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آباد فرمایا تھا.
سوچ لیجئے، ہجری سن بھی نہیں بتایا، دو میں سے ایک نام بھی. کوفہ سن 17 ہجری میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے بسایا، کوفہ بسایا. اچھا، اب یہ بتائیے کہ ان کے معنی کیا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا، کوفہ کے معنی سفید پتھر، جو سفید پہاڑ بنے ہوتے ہیں، تو کوفہ جب آئے تو ادھر سفید رنگ کے پتھر پڑے ہوتے تھے، وہ پہاڑ نما چیزیں پڑی ہوتی تھیں، پہاڑ کی طرح چوٹیاں ہوتی تھیں سفید، تو اس وجہ سے اسے کوفہ کہا جاتا تھا.
نزہت القاری میں کچھ اور لکھا ہے، نزہت القاری کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. کوفہ کے معنی ریت کے گول ٹیلے کے ہیں، ریت کا گول ٹیلا، یہ جہاں آباد ہے وہاں پہلے ایک گول ٹیلا تھا، اس لیے اس کا نام کوفہ پڑا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا، صاف ستھرا رہنا یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے، صابن سے ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ، مفید طریقہ ارشاد فرماتے ہیں. مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ صابن لگاتے ہیں، ابھی پورا وہ ہاتھ پہ لگا بھی نہیں ہوتا اور پانی کے نیچے ڈال دیتے ہیں فوراً. مفید طریقہ اگر آپ بتاتے ہیں.
حقیقت ہے ہاتھ دھونا بھی نہیں آتا اور ہر وقت کھاؤں لگی ہے مگر کھانا نہیں آتا، کھانا بھی نہیں آتا. یعنی سب کو، سب کا نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ایک تعداد ہے جن کو کھانا بھی نہیں آتا، واقعی ہاتھ دھونا نہیں آتا، چاہے صابن سے دھو یا بغیر صابن کے، ہاتھ دھونا صحیح معنوں میں آتا نہیں ہے. ویسے تو ہر صاحب اکرام کام سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا سنت، تو ان معنوں اگر پہلے تو سیدھا ہاتھ دھلنا چاہیے. وضو میں تو ہے یہ ترکیب، عام دھونے میں یہ ترکیب پڑی نہیں ہے، لیکن مطلق ایک قاعدہ ہے سنت. تو صابن لگانے میں یہ ہے کہ صابن جیسے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے لیا، الٹے ہاتھ سے تھوڑی سی ٹونٹی یا نل کھولا، چند قطرے ہلکی دھار سے چند قطرے صابن پہ لے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند قطرے پہلے سے ہاتھ میں رکھ لیے پھر صابن رکھا، لیکن صابن پر ڈالنا میں نے مفید دیکھا ہے، چند قطرے بس. اب یہ کہ سنبھال کر قطرے پھسل کر سارے گر نہ جائیں، سنبھال کر یوں صابن ملیں گے نا. اب نل بند ہونا چاہیے، نل ٹپکنا بھی نہیں چاہیے اچھی طرح، جب بند کرنے کا طریقہ بند ہو جائے. اور اب یہ کہ اس کو اچھی طرح ملیں گے تو میل کچیل چکناٹ وہ دور ہوگی، جب اچھی طرح مل چکے تو اب بے شک پہلے سیدھے ہاتھ یوں دھوئیں، الٹے ہاتھ سیدھا، پھر سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھ یوں دھو لیں. نل معتدل یعنی کہ درمیانہ انداز پر کھلا ہو، نہ زوردار دھار ہو نہ اتنی باریک کہ آپ بور ہو جائیں، مناسب دھار ہو تاکہ ہاتھ دھل جائیں.
بابا، ہاتھوں پہ چکنائی لگی ہوتی بار بار کھانے کے بعد، اب صابن لگانے کے بعد کچھ ٹائم اس کو ویسے رکھے تاکہ صابن کو میل چھڑانے کا موقع مل جائے، یا فوراً پانی میں ہاتھ ڈال دے.
وہ جیسی غذا، بعض اوقات اب جس کو کھانا آتا ہو نا اس کو اتنی محنت نہیں پڑے گی ہاتھ دھونے میں، جو مطلب مٹھیاں بھر بھر کے جو کرتے ہیں نا، تو ان کو تو واقعی گرم پانی کے پتیلے میں ہاتھ بھگو کے رکھنا چاہیے تاکہ گرم پانی سے وہ ہتھیلیاں جو دھل جائیں. تو یا عام طور پہ جو تین انگلیوں سے بھی کھانا نہیں آتا، غالب اکثریت کو نہیں آتا، جبکہ حدیث پاک میں کہ تین انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ حدیث کا مضمون ہے. تین انگلیوں سے نوالا لینا یہ انبیاء کرام کا طریقہ، جبکہ پانچ انگلیوں سے کھانا، یہ گنواروں کا طریقہ لکھا ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں تو ترغیب ہے، عمل اللہ نصیب کرے گا. نہ چھوٹے نوالے لینا آتا ہے، وہ چھوٹا نوالے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بڑا ہی لیتے ہیں غالب اکثریت. خیر پانچ انگلیوں سے نوالا لیا تو گناہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ تین انگلیوں سے نوالا لیا جائے. اب چاول اس طرح بنائے جاتے ہیں گھروں میں، کیا دعوتوں میں، کیا ہر جگہ، ہزاروں میں کوئی نرم چاول بناتا ہوگا، باقی سب تقریباً سخت چاول بناتے ہیں. وہ تین انگلیوں سے اٹھتے نہیں ہیں، پھسل کر گرتے ہیں، تو یہ مجبوراً پانچ انگلیوں سے اٹھانا پڑتا ہے، یہ مجبوری ہے. مگر تین انگلیوں والی سنت سے تو محروم ہی رہی نا بچاروں کی. تو چاول نرم اگر ہو بھی جائیں اتفاق سے، تو عوام ہے نا، کھانا تو آتا نہیں ہے اکثریت کو، تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ چاول خراب ہو گئے. ارے خراب نہیں ہو گئے، میرے ایسا بولے گا اچھے ہو گئے، آج اچھے ہو گئے. خراب وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اچھے ہو گئے. اچھے تھے تو اچھے تر، بہتر تھے تو بہترین ہو گئے، کہ اب تین انگلیوں سے نوالا اٹھے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا لمبا پانی چھوڑے اس میں، چاول میں پانی زیادہ رکھے، اور جب اس کو پکا لے تو پانی جب زیادہ ہوگا نا اس میں، تو یہ آٹومیٹک نرم ہو جائیں گے. تو چند منٹ زیادہ اس کو پکا لے تو نرم ہو جائیں گے. اور آپ بولو تو کھچڑی بن گئی، نہیں کھچڑی بنے ہی ضروری نہیں ہے، اس میں دوسرے اگر مسالے ہیں جیسے پلاؤ ہے تو بوٹیاں بوٹے جو بھی ہیں وہ بھی تو ہے نا ساتھ، اس کو کھچڑی نہیں کہیں گے، یہ نرم پلاؤ. میرے خیال میں اس کی لذت بڑھ جاتی ہے، لذت بڑھ جاتی ہے، اور جس کو سنت کی حرص ہوگی نا وہ خوش ہوگا، تین انگلیوں سے نوالا اٹھانے میں مدد ملے گی. لیکن اب ایسا ملے گا ہم کو فی زمانہ اس دور میں ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک ہاتھ جو اس کو پسند کرے؟ یہ ایک مجبوری ہے. سفید چاول ہے ابالے، پانی میں بھی ابل جاتے، نمک ڈال دے ابل گئے، اب یہ اس کو بھی تھوڑا دیر پکا لے تو چپک جائیں گے ایک دوسرے میں، تو بھی تین انگلیوں سے اٹھانا آسان ہوگا. پانی لمبا چھوڑنا ہے اس میں. اب بولو کہ نرم ہوتے نہیں ہے تو کیسے ہوں گے نرم، جب تک پانی نہیں ڈالیں گے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. اے خدا ہو عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا